أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض لوگوں کو بعض سے تاکہ وہ کہیں اہاؤلائی من اللہ حرم من بیننا، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں، الیس اللہ، کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے شکر کرنے والے کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آ جاوے ہماری آیتوں کے ماننے والے، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا، اور جو کوئی تم میں سے برا عمل کرے جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، نیک ہو جائیں، فانہو غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وکذلک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیت قرآن کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ گنہگاروں کا راستہ کھل جائے. گزشتہ درس میں یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے سردار آئے، بڑے بڑے سردار، مالدار لوگ، امیر لوگ، پیسے والے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب صحابہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مسعود، مصعب بن عمیر، حضرت ابو بکر، علی، عثمان، عمر جیسے بڑے بڑے یہاں سب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، ہم نہیں چاہتے ایسے غریب کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مکان والے مالدار لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں ہٹا دو، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، یہ غریب ہے، دیکھو ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس دو چادر ہے، وہ چادر بھی پھٹی ہوئی ہے، گلے میں لگائی ہوئی ہے، یہاں باندھی ہے تاکہ ستر نہ کھل جائے، انہیں ہٹاؤ، ان کے پاس پہننے کے چپل شوز بھی نہیں ہے، انہیں ہٹا دو تاکہ ہم تمہارے سامنے بیٹھ کر آپ کی کچھ بات سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی ہی تھی، کہا نہیں ابھی حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت صہیب کو، حضرت خباب کو نہیں کہا یہاں سے چلے جا، عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہے، انہیں کہا نہیں کہ جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ، مالداروں کو بیٹھنے دو. اگر یہ مالدار لوگ مکہ کے رئیس، مکہ کے سردار، مکہ کے یہ امیر لوگ مسلمان بن جائیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی دوسرے سارے مسلمان بن جائیں گے. ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی تھی، ابھی کہا نہیں تھا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ سوچنا بھی چھوٹا سا خیال. دیکھو میں اور تم مالدار کو بٹھاتے ہیں اپنی غرض کے لیے، میری کوئی غرض ہوگی اس لیے میں مالدار کو پریفرنس دیتا ہوں غریب کے اوپر کہ کچھ مجھے مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی، وہ مالدار کو لانا چاہتے تھے اس لیے کہ یہ بھی کلمے والے بن جائے، یہ بھی ایمان والے بن جائے. چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے فالوورز بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی سارے مسلمان بن جائیں گے، پورا خاندان مسلمان بن جائے گا. یہ ان کی نیت تھی، سچی نیت تھی. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ تم مالداروں کو پریفرنس دے کس پر، غریبوں پر ہو نہیں سکتا. اللہ نے فوراً آیت کریمہ کو اتار دیا تھا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نہ ہٹاؤ نہ ہٹاؤ کن کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيِّ. یہ وہ صحابہ ہے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سہیل، حضرت خباب، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ غریب صحابہ ہے لیکن رات دین میں اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا کون کتنا خوبصورت ہے، میں کسی کے مال کو نہیں دیکھتا کون کتنا امیر ہے کتنا مالدار ہے، میں تو اس کی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں. ان احسنکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم میرے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ مجھ سے سب سے قریب ہے. اگرچہ یہ صحابہ کمزور ہے، یعنی مالی اعتبار سے غریب ہے، کپڑے نہیں ہے، لیکن ان کا دل وہ آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں اللہ کا ذکر اور نور بیٹھا ہوا ہے. انہیں نہ ہٹائیے، اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا، یہ ذکر کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یریدون وجہا، یہ اللہ کو چاہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یریدون وجہا، یہ مجھے چاہ رہے ہیں، یہ میرے مٹوالے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے دیوانے ہیں، انہیں نہیں ہٹاؤ. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ، اے میرے نبی آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. کیا کہا؟ ان صحابہ کے پاس بیٹھو. تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی رحمہم اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ غریب صحابہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے قرآن سن رہے تھے، قرآن کو سن رہے تھے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا. وہ صحابہ کے پاس کپڑے بھی اتنے پورے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے تاکہ اوپر کا سطر نظر نہ آوے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ کا، ہم بیٹھے 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 اس قرآن کو سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ گئے. فرمایا میری امت میں کتنے عجیب صحابہ ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ بیٹھیے پابندی کے ساتھ میرے ان صحابہ کے ساتھ جو اللہ کو صبح شام بلا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کی کریم اللہ نے اتار دی. اللہ نے فرمایا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اے میرے نبی یہ مالدار لوگ، یہ مالدار لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. کیا کہا؟ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کا حساب کتاب قیامت میں آپ کے ذمہ نہیں ہے، میں تمہیں نہیں پوچھوں گا تمہیں نے کیوں ایمان، میں انہیں پوچھوں گا. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اگر انہیں ایمان چاہیے تو بیٹھ جائیں سب کے ساتھ. نہ کہ اپنے مال دولت کی وجہ سے تکبر میں اتراتے ہوئے کہتے غریبوں کو تم ہٹ جاؤ ہم بیٹھیں گے. فرمایا فستردہم, کیا لفظ استعمال کیا, لاس سبق میں نے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا. فستردہم فتکون من الظالمین, حکیم الامت فرماتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر آپ نے ان کو ہٹایا, ان غریب صحابہ کو ہٹایا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, فتکون من الظالمین, اور میرے نبی اب ظالمین میں سے بن جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس سے پتا چلا کسی کا ظاہر دیکھ کر فیصلہ نہ کرو, کسی کا ظاہر دیکھ کر فیصلہ نہ کرو. یہ مالدار ہے, مال والا ہے تو یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے, اور یہ غریب ہے, نہیں نہیں, فیصلہ دلوں پر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کون مکرم ہے کون مکرم نہیں ہے. میرے نبی کو اللہ نے فرمایا, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا, دوسری بار اگر آپ نے اپنے بیٹے کے لیے, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, انہو من عمل غیر صالح, اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے, جب نیک عمل نہیں تو آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ, اگر دوبارہ آپ نے اس طرح دعا کی, تکون من الجاہلین, اب جاہل لوگوں میں سو جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فتکون من الظالمین, آگے کیا فرمایا, وکذلک فتنا بعضهم ببعض. اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, ہم بعض کو بعض سے آزماتے ہیں, کسی کو غریب بنا کر آزماتے ہیں اور کسی کو امیر بنا کر آزماتے ہیں, کسی کو صحت مند بنا کر آزماتے ہیں اور کسی کو بیماری دے کر آزماتے ہیں, اور کسی کو کیا فرماتے ہیں, عالم بنا کر اور کسی کو جاہل رکھ کر آزماتے ہیں, بڑے بنا کر چھوٹے بنا کر آزماتے ہیں, ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں. وجعلنا, دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, تم میں سے بعض کے ذریعے آزمائے جاؤ گے. ہم مالداروں کو دیکھیں گے کہ اپنے مال پر تکبر کرتے ہیں, کیا غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں, یا اپنے مال پر تکبر کرتے ہیں. ہم غریبوں کو آزمائیں گے کہ مال والوں کو دیکھ کر صبر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تصبرون, کیا تم صبر کرتے ہیں یا نہیں. وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, تمہارا رب دیکھ رہا ہے, ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, کسی کو کیا دے کر, کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی کو لے کر آزماتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ, یہ آیت کیوں نازل ہوئی, ان سرداروں نے کہا تھا, ان مالداروں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے احسان کیا ان لوگوں پر, ان غریبوں پر, خباب پر, صہیب رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت صہیب پر, سیدنا حضرت خباب پر, سیدنا حضرت بلال پر, حضرت عمار پر, حضرت ابن ام مکتوم پر, سیدنا مصعب ابن عمیر پر, ان پر اللہ نے احسان کیا. احسان تو ہم پر کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ دولت تو ہمارے پاس ہے. جب اللہ, ان کے دماغ میں ایسا تھا کہ جن کے پاس دولت ہے تو گویا دنیا میں اللہ نے ان کو اچھا دیا ہے تو آخرت میں بھی اچھے ہونے چاہیے. اللہ کہتے ہیں آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, مال تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے, مال تو اللہ نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور ماننے والوں کو بھی نہیں دیتا, اور مال تو دیتا ہے اللہ کبھی کبھی مشرکوں کو اور مسلم کو نہیں دیتا, یہ اللہ آزماتا ہے. مال کی کثرت یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے, اسی لیے ان کے اندر تکبر آ گیا. اہاؤلائی من اللہ علیہ, اللہ نے یہی پر احسان کر دیا ہمارے درمیان میں, مال تو ہمارے پاس ہے, دولت تو ہمارے پاس ہے, بزنس تو ہمارے پاس ہے, تاجر تو ہم ہیں, ہم لوگ بڑے ہیں, ہم سردار ہیں, ہمیں چننا چاہیے, ہمیں قبول کرنا چاہیے, ایسا کیوں کیا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے, ایسا نہیں کہ دوسرے کسی شہر سے آ کر یہاں بس گئے اور جھوٹ جھوٹ بتا دیا میں پیر ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اور لوگوں کا لوٹنا شروع کر دیا, ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے, وہی لڑکپن, وہی جوانی, انہی کے ساتھ بزنس, انہی کے ساتھ رہنا سہنا, اٹھنا بولنا چلنا, سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کیا. کتنے سال رہے؟ 40 سال رہے تھے. کتنے سال رہے؟ 40 سال رہے، زبان بھی ان کی، سب کچھ ان کا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان امین بھی کہا، صادق بھی کہا، سب کچھ کہا. ایسا تو تھا نہیں کہ باہر سے آ کر اللہ کے رسول نے یہاں بتلا دیا ہو کہ میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. ایک بات بتائی صرف، میں رسول ہوں. کب؟ 40 سال کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے دل سے قبول کر لیا تھا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں مدینے میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں، نہ اخلاق میں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ ہی سب سے اعلیٰ ہے. ایسا ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں، ان کے بچوں کی زبان پر، ان کی عورتوں کی زبان پر، پورے مکہ مکرمہ میں یہ مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کوئی نہیں ملا. ابو جہل کہتا ہے میں مالدار ہوں، اگر نبوت ملتی تو مجھے ملتی، انہیں کیوں مل گئی؟ ان کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو مکان بھی نہیں، یہ تو ابو طالب کے گھر پر رہتے ہیں، یہ فلاں کے گھر پر رہتے ہیں، یہ تو یتیم تھے، ان کے باپ بھی بچپن سے گزر گئے، ماں بھی گزر گئی. اللہ اکبر. لیقول هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیس اللہ، الیس اللہ باعلم بالشاکرین. کیا اللہ شکر گزار کرنے والے کو، شکر کرنے والے کو جانتا نہیں ہے؟ اللہ قدر کرنے والے کو جانتا نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت پر قدر کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے. تم کو اللہ نے نعمت دی ہے، تمہیں ایمان لانا چاہیے، لیکن تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے. اسی آیت کے اوپر مفسرین بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا چاہے تم، امام ابو حنیفہ کا قول نقل فرمایا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مکان وہاں پر، اکیلا آدمی ہے، کوئی رسول وہاں نہیں پہنچا، اور کوئی مبلغ وہاں نہیں پہنچا، کوئی اللہ والا وہاں نہیں پہنچا، کوئی نہیں، یہ اکیلا ہے، کوئی تبلیغ کی بات اس کے پاس نہیں پہنچی، پھر بھی اس کو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کیوں؟ اس نے چاروں طرف، چلو نماز کا سوال نہیں، چلو روزے کا نہیں، عبادت کا نہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا، اللہ کی قدرت کا اس کو سوال کیا جائے گا. تو آسمان کو دیکھ کر، تو پہاڑ کو دیکھ کر، چاروں طرف اللہ کی نعمت کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، تو کہہ دیتا کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت مکہ والوں نے دیکھی تھی، ساری ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، ساری چیزیں موجود، لیکن پھر بھی، پھر بھی، پھر بھی یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سچ سمجھتے تھے. جیسے میں آگے بتاؤں گا، آگے آ رہی آیت، کہ ابو جہل نے بدر میں جانے سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کعبہ پکڑ کر، کعبہ کا غلاف پکڑ کر ابو جہل نے دعا کی، اے اللہ، اے اللہ، ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما. علماء فرماتے ہیں اس کو کامیابی ملی کب؟ بدر میں جڑ گئے تھے، پھر احد میں بات پلٹ گئی، بدر کے اندر میں تو ساری چیزیں، اوہو کیا کہا، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزار کرنے والے کو، شکر کرنے والوں کو، قدر کرنے والے کو جانتے نہیں ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں اللہ. فَمَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے آ جاوے. کون؟ مفسرین حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں، فرمایا یہ آیت حضرت بلال کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے، عثمان ابن عفان، عثمان ابن مظعون کے لیے، مصعب ابن عمیر کے لیے، حضرت صہیب اور عمار، سارے صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے یہ آیت کریمہ اتری. فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ کیا کیجئے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام پہلے کیجئے. صحیح روایت ہے، صحیح روایت مسلم شریف کی، کہ ان مہاجرین جن کا نام میں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے تھے اور کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل من امتی من اصحابی من امرنی ان بدع بالسلام، اللہ نے مجھے حکم دیا تمام طالبے اس ذات کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے صحابہ پیدا کیے ہیں جس کے لیے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں پہلے سلام کروں. یہ آیت اللہ فرما رہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ جب ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے صحابہ تمہارے سامنے آئے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم کیا کرو؟ انہیں پہلے سلام کرو، پہلے سلام کرو. اللہ والوں کے ذکر ہو رہا ہے، پہلے سلام کرو جن کا ایمان پکا ہے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر میں نے اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. حالانکہ یہ تو مخلوق کا کام ہے ایک دوسرے کے لیے کہہ دیتے ہیں، خالق پر کسی کی کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے. فرمایا میں نے اپنی رحمت کو تم پر لازم کر لیا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، لکھ دیا لوح محفوظ پر، میری عرش کے تخت پر لکھ دیا، پائے پر لکھ دیا، سبقت رحمتی، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ دنیا میں میں نے 100 میں سے ایک رحمت کو اتاری ہے جس کو تم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہو. جانوروں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ چرندے پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک رحمت اللہ نے اتاری ہے، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے جو قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ عطا فرمائے گا. قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ، ایک تفسیر تو حضرت اکرمہ کی میں نے بیان کر دی، ایک دوسری تفسیر ہے من عمل منکم سوء بجہالہ کے اوپر. فرمایا کہ یہ میرے صحابہ سے اگر پہلے کوئی برائی کا کام ہو چکا ہے، برائی کا کام ہو چکا ہے، اگر صحابہ آ کر کہہ دے کہ بھائی مجھ سے پہلے زنا ہو گیا، یا میں نے شراب پی لی، یا میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، یا میں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، یا میں نے اتنوں کو قتل کر دیا ہے، یہ لوگ تمہارے سامنے آ جائے میرے نبی سو ام بجہالا اور بیان کر دے جہالت کے اوپر جو کچھ گناہ کیا. یہاں پر جہالت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اسے بے علم نہیں ہے. بے علمی پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو عذر نہیں کہا جاتا ہے، یہاں مراد گناہ ہے نافرمان، جس نے نافرمانی کی ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتاری ہے کن کے لیے؟ حضرت وحشی ابن حرب، حرب ابن وحشی کے لیے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے چیر دیا، کلیجہ نکالا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی. اللہ اکبر، جب انہوں نے میسج بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے قرآن نے تو یوں کہا کہ یہ جس نے زنا کیا، جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، یہ کیا، اس کی معافی نہیں ہوگی، تو میں نہیں آ سکتا، میں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر آیت کریمہ اتری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے. تو کہنے لگے کیا معلوم میں ایمان لاؤں اور عمل صالح نہ کر سکوں، یہ تو شرط بیان کی ہے، میں ایمان نہیں لاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر اللہ نے تیسری آیت کریمہ اتار دی، قل، اور میرے نبی آپ بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زنا کر کے، چوری کر کے، غیبتیں کر کے، قتل کر کے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے، کہہ دیجئے انہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. اللہ کے رسول فرماتے قرآن کی ساری آیتیں مجھے پیاری ہیں لیکن یہ آیت سب سے زیادہ پیاری ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ نا امید نہ ہو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے، فرمایا اگر یہ جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر چکے ہیں، یہ تمہارے سامنے آ جائیں، توبہ کر لیں اس کے بعد. توبہ شرط ہے. توبہ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے, یہ آیت, یہ قرآن, یہ معجزہ قرآن کا قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. کوئی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے صلوات التوبہ پڑھ لو دو رکعت, پھر اللہ کے سامنے توبہ کر لو. ارے چلو کچھ نہیں ہے, اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا لو, ارے گر گرا لو. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والے بچے جیسا چہرہ ہی بنا لو, اللہ اس کو بھی تمہاری مغفرت کر دے گا. ثم تاب, توبہ کر لو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ پیچھے کیے ہیں انہیں پختہ چھوڑنے کا ارادہ کر لو. مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرگز لے رہا ہے, آپ سے وعدہ کر لیا اب میں ڈرگز نہیں لوں گا, اور جو کچھ پہلے کیا ہے تو اس پر شرمندہ ہو جائے, اللہ میں نے نافرمانی کی ہے مجھے معاف کر دے, میں تیرا بندہ ہوں. اور بندہ اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا, میں نے کر لی ہے اللہ جہالت میں تو مجھے معاف کر دے, نادانی میں نے کر لی ہے معاف کر دے. اور تیسری بات کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لے. ابھی چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لے, اب یہ کام نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی حقوق العباد بندوں کا حق دبایا ہو تو اس حق کو ادا کر دیں, ہو سکے جتنا ہو سکے یاد کر کر کے ادا کر دیں, اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ثم تاب من بعده, یا اللہ کہہ رہے ہیں وہ اصلح, اب سے نیک کام کرو, اب سے نیک کام کرو, گناہ نہ کرو. فإنه غفور رحیم, اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اللہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور مجرموں کے راستوں کو صاف صاف بیان کر دیتا ہے تاکہ پتہ چلے صحیح کون ہے, غلط کون ہے, حلال کون, حرام کون کام کر رہا ہے, جائز کون کر رہا ہے, ناجائز کون کام کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے, قُلْ إِنِّي نُهِيتُ, قُلْ قُلْ, قرآن کریم کی صورت میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ نے 63 ٹائم اللہ نے لفظ کل کو استعمال فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائم. اسی صورت میں کل اشارہ کر دیا, میرے نبی تم بتاؤ تمہارا بتانا میرے حکم سے ایسا ہی ہے جیسے میں نے بتایا ہے. اللہ کے نبی کا درجہ تو دیکھیے. قل انی نہیتو, انی نہیتو, مجھے منع کیا گیا. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. کبھی اللہ کے رسول فرماتے امرتو, مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے تم یہ کرو, مجھے اس سے روکا گیا ہے تم بھی اس سے رک جاؤ, اس سے رک جاؤ, اس کو کرو اس سے رکو, اس کو کرو اس سے رکو. معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا, حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اس کی بڑی دلیل یا ایھا النبی, یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک, آپ جو حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو میں نے حلال کیا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فرمایا جا رہا ہے انی نہیتو, مجھے کہا گیا یہ نہ کرنا ہے, اور بتا دو اپنی امت کو اس سے مجھے منع کیا گیا. معلوم ہوتا ہے میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا, وہی بتاتا ہے جو اللہ نے حلال کیا, وہی بتاتا ہے جو اللہ نے حرام کیا, وہی بتاتا ہے جو اللہ نے جائز رکھا, جو اللہ نے ناجائز رکھا, وہی بتاتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, میرا نبی کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں, صحابی ہے, بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر غصے ہو گئے, بہت زیادہ غصے میں آ کے بیان کر رہے تھے, وہ صحابی لکھ رہے تھے, دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول غصے میں ہیں, آپ کیوں ہر چیز لکھ رہے ہو, ہر چیز کیوں لکھ رہے ہو, وہ تو غصے میں ہیں. بہت زیادہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا. دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابی کو دیکھا وہ لکھ نہیں رہے تھے, فرمایا آپ نے لکھنا کیوں بند کر دیا میری باتوں کو؟ فرمایا اس لیے کہ فلاں صحابہ نے مجھے بتایا کہ آپ تو کبھی خوشی ہوتے ہیں, کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں, اور ہر بات بولتے ہیں اور ہر چیز لکھ دیتے ہیں, تو مجھے انہوں نے کہا غصے میں نہیں لکھنا چاہیے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی زبان کی طرف, یہ زبان غصے میں ہو یا خوشی میں ہو اپنی طرف سے نہیں بولتی، کس سے بولتی ہے؟ اوپر سے بولتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ہر وقت وہی بولتا ہے جو اللہ مجھے بولنے کا حکم دیتا ہے، اپنی طرف سے نہیں. اس لیے تو مکہ مدینہ منورہ میں نے بتایا تھا وہ کھجور کے درخت میل اور فیمیل ہوتے ہیں، میل اور فیمیل درخت کھجور میں بھی ہیں. تو کیا کرتے ہیں صحابہ؟ میل درخت سے برانچ کو، پھول کو لیتے تھے اور فیمیل کے اوپر ڈالتے تھے تاکہ اس پر کھجوریں زیادہ آئیں، کھجور زیادہ آئے. اللہ کے رسول نے دیکھا، تو صحابہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا ہم ان سے لیتے ہیں بیل سے پھول کو اور اس پر ڈالتے ہیں، یہ ہمارا پہلے سے باپ دادا سے طریقہ آ رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ میل کی چیز بھی میل پر ڈال دو تو کھجور زیادہ آتا ہے. فرمایا نہیں، یہ سب اللہ کرتا، چھوڑو اس کو. چھوڑ دیا، ایک سال چھوڑ دیا، ایک سال چھوڑ دیا، دوسرے سال صحابہ کرام نے نہیں ڈالا تو کبھی ردی کھجور آئی اور کم آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس سال کچھ نہیں آ رہا ہے، کھجوریں کم ہو گئی، بہت اچھی طرح تازہ نہیں ہے. فرمایا آپ نے کہا ہم نے چھوڑ دیا. فرمایا دنیاوی معاملات میں مجھے کچھ پتا نہیں، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، لیکن دینی معاملات میں وہی کرو جو میں کہوں، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اس کی بندگی کرو ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم بلاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو. معلوم ہوتا ہے پکارنے کا معنی عبادت کے بھی ہے، پکارنے کا معنی عبادت کی ہے. ہم صرف قیام کو، ہم صرف رکوع کو، ہم صرف سجدے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو، ہم اسی طریقے سے روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو، لیکن دعا کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے سامنے جس طرح، اللہ کے سوا جس طرح غیر اللہ کے سامنے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ سے مانگنا کہ تو مجھے بچہ دے دے، تو مجھے فلاں چیز رزق دے دے، تو مجھے یہ دے دے، میرے پاس لڑکیاں ہیں لڑکا تو دے دے، یا لڑکے ہیں لڑکی تو دے دے، یہ مانگنا بھی یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی اللہ کے سوا. میں اپنی جیب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو اختلافی چیز ہے، یہ تو دعائیں ہیں، مانگنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذین، قرآن کریم میں ہے نا دوسری جگہ پر، وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. آگے کیا کہہ رہے ہیں اسی آیت میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا کرنے سے تکبر کرے گا. دعا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبادتی کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. کس چیز کا؟ ان الذین، بات تو چل رہی دعا کی، لیکن اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے سامنے عبادت کرنے سے یعنی مانگنے سے تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ حرام ہے، اسی طرح مانگنا بھی حرام ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا، حبل سے نہ مانگو، لات سے نہ مانگو، عزا سے نہ مانگو، بتوں سے نہ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، مانگو کس سے؟ صرف اللہ سے. میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جس سے تم اللہ کے علاوہ مانگتے ہو، پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو. فرمایا مجھے منع کر دیا. قل لا اتبع اہواءکم، اور پھر کہہ دیا میرے نبی تم بتا دو لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا. کیوں؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود کو بھی مان لو، اس لیے کہ ان کی بھی چل جائے گی، اللہ کے سامنے یہ ہماری سفارش کروائیں گے، ہمارے لیے بخشوا دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ تم ان کی بات نہیں کرتے، تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو. کس کی بھائی؟ ہاں، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں معبود کو اپنے خواہشات کے تابع کرتے ہیں, معبود کو اپنے خواہشات کے تابع. یہ نازل ہوئی, بعض مفسر کہتے ہیں کہ ابو جہل بوٹ کو لے کر چل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور کہہ رہا ہے دیکھنا میں نے تیری عبادت بہت کی ہے, میں نے تیری عبادت بہت کی ہے, تیرے لیے میں نے یہ کاٹا ہے, یہ مرغی کاٹی, یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے, اب میں تجھے لے جا رہا ہوں کس کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو بولنا کہ تم جھوٹے ہو, نعوذ باللہ تم جھوٹے نبی ہو, یہ بولنا. وہاں پہنچا ابو جہل, اس کو اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بول اب تو یہ سچے رسول ہے یا جھوٹے رسول ہے. اس بوٹ کے اندر سے بھی آواز آئی, یہ سچے رسول ہے اور آخری رسول ہے. اس نے اس بوٹ کو وہیں پھینک دیا, اس پر اللہ نے آیت کریمہ اتری. بعض وہ ہے جو اپنے معبودوں کو, جھوٹے معبودوں کو بھی اپنے تابع بناتے ہیں کہ تو وہ کہنا جو میں کہوں. اللہ کہتے ہیں کلّم, مرضی کس کی ہوگی, اللہ کی, اس کی مرضی کے تابع کر دو اپنے آپ کو. خوف بھی اللہ سے, امید بھی اللہ سے, امید بھی اللہ سے, رضا بھی اللہ سے. نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, والدین سے محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, استاد سے محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بیماروں کی ہم تعزیت کے لیے یعنی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ان کی عیادتداری کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں, دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا میرے نبی کی تابعداری کر لو, تم نے مجھے راضی کر لیا ہے, تم نے مجھے راضی کر لیا. اللہ فرماتے قبللتو, اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں, وہی کہوں جو تمہارا حبل, تمہارا لات, تمہارا عزا, ملاک, جتنے بوت ہیں جیسا میں بھی کہوں, تو قبللت, میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. کیا کہا اللہ کے رسول صاحب, میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. اذن وما انا من المهتدین, میں ان لوگوں میں سے نہیں رہوں گا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. بس یہیں پر باقی رکھو انشاءاللہ, چونکہ وہ لمبی تفسیر. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی جتنی کہی ہوئی بات ہے اللہ کی, اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت, یا حنان يا منان, يا بديع السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الله وباسمك الرحمن وباسمك البر الرحيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم, أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وترزقنا يا أرحم الراحمين. الله هم سب گناہوں معاف فرما, الله هم سب پر رحم فرما, کرم فرما. الله میں سچا ایمان نصیب فرما, پکا ایمان نصیب فرما, سچی توحید نصیب فرما, کی توحید نصیب فرما. شرک سے, کفر سے, بدعات سے, برائیوں سے, گناہوں سے اللہ ہماری, ہماری آل اولاد اور نسلوں کی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, اتنا بڑا مجمع تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو ہم تیرے دربار میں پیش کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے. یہ کلام الہی ہے جس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ اسی کلام کے طفیل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پر رحمت کی چادر ڈال دے, اللہ عافیت کی چادر ڈال دے, سکون کی چادر ڈال دے, ہمارے دلوں کو سکون والا بنا دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, آل اولاد میں سکون نصیب فرما, اولادوں کو والدین کے فرما بردار بنا دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو جس طرح پریشان ہے اللہ, تو سب کے دلوں کو جانتا ہے, سب کے بھیدوں کو جانتا ہے. اے اللہ, سب کی ضروری یاد جائزہ پوری فرما دے, سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. اے الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. امت جہاں جہاں پریشان ہے اللہ, سب کے حال پر رحم فرما دے. پھر اس قرآن کے طفیل میں اور جس ذات پر نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں, اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دے, مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا, اور موت بھی آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ایسی پیاری موت موت ہم سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات عافیت نصیب فرما، ہمارے والدین بیمار ہیں شفاء کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ میری خالہ سات بیمار ہسپتال میں ہیں انہیں بھی شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اس مجمع میں جو بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے وہ تجھے کہہ رہے ہیں، اے اللہ واسطہ مجھے بناتے ہیں تو سب کی سنتا ہے، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.